بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوي شرح قدس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه فرماته: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. امام صاحب فرماتے ہیں معراج حق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج کرائی گئی، اور بحالت بیداری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس آسمان پر لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے جہاں جہاں اللہ تعالی نے چاہا اللہ تعالی نے پہنچایا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمایا، اور جو کچھ چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو نہ جھٹلایا. سلام اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج کی نشست کا موضوع ہے الاسراء والمعراج. معراج کی کیا حقیقت ہے، اسراء کا کیا معنی ہے، اسراء و معراج کسے کہتے ہیں، معراج کس حد تک ہوا، اہل سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہے معراج کے تعلق سے. جو سب سے پہلی بات ہم نے جاننی ہے، جو امام صاحب نے فرمائی والمعراج حق، کوئی چیز سمجھے نہ سمجھے یہ سمجھنا ضروری ہے. بنیادی بات، معراج حق ہے. حق سے کیا مراد ہے؟ یعنی معراج واقعتاً 100% یقیناً ہو چکی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا گیا. اسراء رات کے چلنے کو کہتے ہیں، رات کا سفر ہو، رات کا چلنا ہو تو اسے اسراء کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی ایمان ہے ہمارا، جیسے کہ امام صاحب فرماتے ہیں بشخص ہی، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی، بشخص صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے جایا گیا معراج پر. یعنی روح نہیں، صرف جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے. شخص کس چیز کو کہتے ہیں؟ پورے جسم، پورے انسان کو کہتے ہیں، جس میں روح بھی شامل ہوتی ہے اور جسم بھی ہوتا ہے. پھر تیسری بات جو ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ فی الیقظتی، بیداری میں، نیند کی حالت میں نہیں. اگر نیند کی حالت میں ہوتا تو پھر کیا کمال ہے اس میں؟ خواب میں تو کوئی شخص بھی آسمان کی سیر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر بات خواب کی حد تک ہوتی تو ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں میں آسمان کی سیر کی ہے کہ نہیں کی؟ تو یہ کون سا کمال ہے؟ کمال اس میں نہیں ہے کہ انسان خوابوں میں سیر کرے، کمال اس میں ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں آسمانوں کی سیر کر کے دکھائے، اور ایسی سیر جسے آج تک کسی کو میسر نہیں ہوئی. کس کی طرف؟ الی السماء. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین پر ہوتا تو آپ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر نہ بلاتا اور یہ سیر نہ کرواتا. جس کے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس لیے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیوں پر بلایا ہے. الی السماء، کہاں تک؟ الی حیث شاء من العلیٰ، اللہ اعلم کہاں تک. تفصیل آگے بیان کروں میں علماء کے اقوال، لیکن کہاں تک ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ عرش کے اوپر بٹھایا، اس کے کوئی دلیل نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث میں بعض علماء نے بیان فرمایا ہے، اس کا نقل بھی کیا ہے بعض اہل سنت کے علماء نے، جیسے میں آگے بیان کروں بعض مسائل میں اختلاف بھی ہو، لیکن یہ کہ عرش سے اوپر بٹھایا ہے یہ روایت ضعیف ہے. پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عرش سے اوپر اللہ تعالی نے دروازہ کھولا، پھر اندر بلا لے، پھر دروازہ بند ہوئے، یہ سب من گھڑت ہے، اس سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس کا. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جو دو کہتا ہے وہ کافر و مشرک ہے، یعنی اللہ اور رسول ایک ہی ہیں دونوں، جو ان کو دو کہتے ہیں وہ کافر و مشرک ہے. اور شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے اسراء و معراج کے ایک لیکچر میں اس کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے، عجب سی بات دیکھیں، جو اللہ رسول کو ایک جانے، وحدت الوجود اور حلول کی انتہا، جو کفری عقیدہ ہے، جو ایک سمجھے وہ حق پر ہے، جو دونوں کو الگ الگ سمجھے وہ صرف باطل پر نہیں بلکہ وہ کافر و مشرک بھی ہے. ان اللہ ان الیہ راجعون. آئیے دیکھتے ہیں علماء کے اقوال اسراء معراج کے تعلق سے. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یا اپنے رب کی آیات کبریٰ، جو بڑی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے امام صاحب کے اس قول سے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. یہ نہیں فرمایا کہ رأى ربه، تو امام صاحب فرماتے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور یہی قول راجح ہے. رسول جماعت کے علماء اسی قول کو لیتے ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والصحیح، اور صحیح بات ہے، انہ رآہ بقلبہ، اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھا ہے، ولم یرہ بعین رأسہ، اور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی شخص بھی اپنے رب کا دیدار کر نہیں سکتا. اگر کوئی کر سکتا ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کر لیتے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام کو محروم کیا دنیا کے اس دیدار سے، تو پھر اس دنیا میں کوئی اور بھی اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیدار نہیں فرمایا اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا. اب دل سے دیکھا ہے، دل سے کیسے دیکھتے اللہ اعلم، لیکن اپنی دنیا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرنا، رات کا سفر کرنے کو اسراء کہتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اسراء کروائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک ہی رات میں. جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور اس کی دلیل سورۃ الاسراء، پوری سورت ہے، ابتدائی آیات میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى آخر تک. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات میں سے ہیں، کیونکہ وہ ڈسٹنس جو ایک مہینے سے زیادہ وقت میں طے ہوتا تھا، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منزل طے کروائی. اور معراج کا معنی ہے کہ آسمانوں کی طرف بلند ہونا اور جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ، سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں، یعنی تصعد، یعنی اوپر کی طرف جاتے ہیں فرشتے، اور عروج کا معنی اوپر کی طرف جانا ہے، اور معراج جو ہے آلۃ الصعود التي يصعد بها، اس آلے کا نام ہے، اس سواری کا نام ہے جس پر بیٹھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف گئے اور آسمانوں کی سیر کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں علامہ صالح فضل حفظہ اللہ، یہ دونوں ثابت ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسراء بھی ثابت ہے اور معراج بھی ثابت ہے. اسراء مسجد احرام مسجد اقصد کی طرف ہوا، اور معراج زمین سے آسمان کی طرف ہوا، اور یہ سب کچھ ایک رات میں ہوا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت مقدس پہنچے تو وہاں پر امامت فرمائی، دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود تھے. پھر وہاں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف گئے اور آسمانوں کی سیر فرمائی، اور ساتوں آسمان پار کر کے گئے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی آیات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. پھر زمین کی طرف واپس آئے، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی رات میں اس جگہ پر واپس لوٹایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے انہیں لے کے گئے تھے. اسراء، سورۃ الاسراء بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور جو معراج، اسراء کا ذکر سورۃ الاسراء میں ہے اور معراج کا ذکر سورۃ نجم میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى. آخر تک پھر فرماتے اللہ تعالیٰ وهو بالافق الاعلى، شخص فرماتے هذا العروج، اسے عروج کہتے ہیں. ثم دنا من ربه سبحانه وتعالى او ان جبريل عليه السلام دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. فالاسراء والمعراج حق، شخص فرماتے ہیں اگرچہ علماء کا دوسرا قول بھی ہے کہ سورۃ النجم میں جو مراد ہے یہاں پہ جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے، لیکن بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب جا چکے تھے اور ایسی منزل اللہ تعالیٰ نے طے فرمائی ہے کہ کوئی بھی مخلوق میں سے اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتا. اسراء معراج دونوں حق ہیں. اور جس نے، اب غور سے سنے ذرا، حکم کیا ہے جو انکار کرتا ہے اسراء معراج کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن انکرہما، جس دونوں کا انکار کیا، واستبعدہما، یا یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، فہو کافر باللہ عز وجل، ایسے شخص کافر ہے، ادرا کو جھٹلانے والا ہے. ومن تاولہما، جس نے جھٹلایا وہ کافر ہے، جس نے تاویل کی فہو ضال، تو وہ گمراہ ہے. جسے تاویل کی بنیاد پر اسے غلط فہمی ہوئی اور اس نے کسی چیز کا انکار کیا، یا یہ جیسے اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کھڑے نہیں گئے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ایسے شخص گمراہ ہے. ولم ينكره الا المشركون، اور انکار تو صرف مشرکوں نے کیا تھا. تو جس نے یہ کہا، سبحان اللہ، جس نے یہ کہا، شیخ صالح فضان فرماتے ہیں، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے جایا گیا جسد کے بغیر، صرف روح کو لے جایا گیا، یا یہ صرف خواب ہی تھا، حقیقت نہیں تھی، بیداری میں نہیں ہوا، فهذا ضال، یا فهذا ضلال، یہ گمراہی ہے. لأن اللہ قال، دلیل دیکھیں ذرا، غور دلیل پہ غور کریں. لأن اللہ قال، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسرا بعبده، اپنے بندے کی اسرا فرمائی. والعبد اسم للروح والبدن، عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو کہتے ہیں نا، اور بندے روح اور بدن دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، روح اور جسم. لا يقال للروح انها عبد، کبھی کسی روح کو بھی عبد کہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں پھر؟ نہ تو عربی زبان میں ہے، نہ کسی بھی زبان میں دیکھ لیں، اگر عبد کی بات ہوئی تو عبد روح اور جسم دونوں چیزیں ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں روح کو عبد نہیں کہا جاتا، اور اسراء جو ہے وہ بیداری کی حالت میں ہوا، خواب کی حالت میں نہیں ہوا، کیونکہ عبرت خوابوں میں نہیں ہوتی. خواب تو سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر اگر یہ مانیں کہ خواب میں تھا تو پھر آپ سے خصوصیت اس میں کیا ہے؟ کون سے اکرام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کون سے معجزہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ پھر تو کوئی شخص بھی سیر کر سکتا ہے، آسمانوں کو دیکھ سکتا ہے چیزیں. جیسا فرماتے ہیں یہ معراج آسمان کی طرف ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو وحی کرنا چاہیے اپنے بندے پر وحی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی براہ راست اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلیم اللہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کلام فرمائی؟ اب یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمائی. جیسا فرماتے ہو، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی بھی انسان دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے. پھر آخر میں درود اور سلام کی بات ہوئی تو شیخ صاحب فرماتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56. جیسا فرماتے ہیں جب صبح ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور خبر دی مشرکین کو کہ کیا ہوا رات کو، تو یہ سن کر جو مشرکین تھے ان کے کفر جو ہے اور بڑھ گیا، اور جھٹلانا شروع کر دیا انہوں نے تاکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں. ان کے پاس وہ سمجھتے ایک ثبوت مل گیا کہ ہم کہتے تھے یہ مجنون ہے نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جن کا آسیب ہے، عجیب غریب باتیں کرتے ہیں. اب تو ہمیں ثبوت مل گیا ہے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کے سیر کی اور میں نے وہاں پہ کیا کچھ جو چیزیں دیکھی ہیں وہ سب کچھ، اور بیت المقدس کی طرف بھی ایک ہی رات میں ہو کے گئے ہیں، اور ہم تو کئی مہینے جو ہیں اونٹوں کو تھکا دیتے ہیں پھر ہم واپس آتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ محمد کیسی عجیب باتیں کرتا ہے. اور بعض ضعاف الایمان، شیخ صاحب فرماتے ہیں مرتد ہو گئے تھے، نئے مسلم تھے. اب یہ ایسا واقعہ تھا، مشرکین کی یہ بات سنی اور وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور اسلام سے نکل گئے، دوبارہ مرتد ہو گئے. لیکن جو اہل ایمان تھے تو ان کو مزید ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس کا ثبوت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں، ابو جہل جاتے ہیں، وہ شخص جاتا ہے اور ابوبکر صدیق، یعنی جب یہ بات سنی ابو جہل نے، اس کو ایک موقع مل گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بگاڑ نہ سکے، ہمیشہ اہل باطل کیا کرتے ہیں، جب بڑے علماء کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر عام الناس کے پاس جاتے ہیں، یا جو ان کے دوست ہوتے ہیں، قریبی اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور یہ شکوک اور شبہات ان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے علماء سے دور ہو جائیں. یہ پرانے دھتکندے، پرانے طریقے ہیں. ابو جہل نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، اور چنانچہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب جانتے ہیں ابوبکر ابن ابی قحافہ، تم جانتے ہو کہ محمد کیا کہتا ہے؟ اب سنا تم نے؟ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان، اور پھر واپس مکہ، یہ کہتا ہے. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایک جملہ سے، ان قالہ فقط صدق، اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے. ابو جہل کو اور تکلیف ہوئی، ارے میں کیا سوچ لے کے آئے تھے اور کیا کچھ کرنا چاہتا تھا میں، اور یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اس کا سارا جو بھی اس نے پلاننگ کی تھی ساری کی ساری ضائع ہو گئی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر جو صحابہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی. اور یاد رکھیں اس دنیا میں بہت سارے ایسے آزمائشیں ہوتی ہیں، آزمائشیں شر سے بھی ہوتی ہیں، خیر سے بھی ہوتی ہیں. اب اسراء و معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، مومنوں کو ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، اور جو شکوک اور شبہات میں ہیں، یا جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں، ارے دین بھی ٹھیک ہے، دنیا بھی ٹھیک ہے، سب چلتا ہے، ایسے معاملات میں آ کے ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں اور کہیں کے بھی نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اسراء اور معراج آزمائش ہی کافی ہے. یعنی معجزہ تو ہم مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا، لیکن آزمائش ہی کافی تھی مشرکین کے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی، اور درمیان والوں کے لیے بھی. اس مسئلے کے تعلق سے امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج وہ سواری جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے گئے تھے، جیسے کہ سیڑھی ہوتی ہے، انسان کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز، کوئی سیڑھی استعمال کرتا ہے، ویسی کوئی چیز تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سیڑھی جیسی جیسے ہم سیڑھی دیکھتے ہیں، وہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسے سیڑھی سے اوپر جایا جاتا ہے ویسے، کیونکہ آگے فرماتے ہیں لا يعلم كيف هو، یہ نہیں کوئی جان سکے وہ کیسا ہے، کیفیت کیا، اللہ علم. براق کی بات آئی ہے کہ ایک جانور نما تھا جو گدھے اور خچر کے بیچ میں تھا اس طریقے سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں اللہ علم، کیونکہ اس کے تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب جب تک آپ کو علم نہیں ہوتا آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ اچھا ایک ہمیں خبر ملی گئی تو دو خبریں اپنی طرف سے بنا دیں. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یاد رکھیں، جس چیز خبر اس پہ بات کریں اس کے پیچھے نہ لگے اس کی آپ کو خبر نہیں ہے، کیفیت کے پیچھے جو بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ اسماء و صفات میں کے تعلق سے یا علم غیب کے تعلق سے، جو بھی کیفیت کا سوال کرتا ہے وہ گمراہ ضرور ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو جیسا فرماتے ہیں اس کا حکم بھی ویسے جیسے کہ دیگر مغیبات کا حکم ہے، نؤمن به ولا نشتغل بکیفیته. ہم ایمان تو لے کے آتے ہیں کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں ملا ہے، لیکن اس کی کیفیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. اور اسراء کے تعلق سے کہ جیسا فرماتے ہیں امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج ہوئی وہ کس چیز سے ہوئی. فقیل یہ کہا گیا کہ صرف روح کی معراج ہوئی، اسراء معراج ہوا، جسم کا نہیں ہوا. فرماتے ہیں اسے نقل کے ابن اسحاق نے سید عائشہ صدیقہ اسے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ صرف روح کا، ذرا غور سے سنیں، صرف روح کا معراج اسراء معراج ہوئی، جسم کی نہیں ہوئی. امام ابن عبد الحمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس نے کہا؟ امام ابن اسحاق نے سید عائشہ اور سید معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے، اور حسن بصری سے بھی اسی طریقے کے الفاظ موجود ہیں، یعنی بیان کیے گئے ہیں. لیکن اب یہ موقف کس کا ہے؟ ابن ابی الحنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے یہ، اسراء معراج کے تعلق سے. قیل یہ بھی کہا گیا، یعنی کچھ اور بھی کہا گیا ہے، تو پہلے یہاں سے انہوں نے ابتدا کی بات کی. جیسا فرماتے ہیں اگر یہ کہا جاتا ہے تو پھر فرق کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خواب میں اسراء معراج ہوئی یا روح سے جسم کے بغیر. اب یہ فرق بیان کر رہے ہیں، خواب میں اسراء کا ہونا، معراج کا ہونا، اور روح کا بغیر جسم کے، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ امام صاحب یہ فرق بیان کریں، کہتے ہیں فرق ہے، فرق عظیم ہے دونوں میں. سید عائشہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما نے یہ نہیں فرمایا کہ خواب میں سوتے وقت یہ ہوا ہے، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے ان دونوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے جایا گیا اور جسد کو نہیں، اور دونوں میں فرق ہے. کیونکہ جو شخص خواب میں دیکھتا ہے وہ ایک مثل دیکھتا ہے، حقیقت نہیں دیکھتا، ایک مثال ہوتی ہے. یعنی مثال تو میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے. اگر حقیقت ہوتی تو پھر آپ نے مجھے خواب میں دیکھنا ہوتا تھا. جیسے میں نے دیکھا ہے تو پھر آپ اپنی جگہ پہ نہ ہوتے اور آپ بھی میرے خواب میں آتے, پھر آپ بھی جو میں دیکھتے وہ آپ بھی دیکھتے, کیونکہ حقیقت اسی کا نام ہے. لیکن ہوتا کیا خوابوں میں, حقیقت یہ ہے کہ امثال و مغروبہ ہوتے ہیں, جسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت وہ نہیں ہے, اس کی مثل ہے, اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خواب اس طریقے سے ہوتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یوں دیکھا خواب والوں جیسا کہ اسے آسماؤں کی سیر کرائے گی, تو حقیقت میں تو کچھ نہ دیکھا. لیکن اگر ہم یہ کہتے کہ روح کو لے جایا گیا تو روح تو حقیقت ہے, اور حقیقت دیکھا کہ نہ دیکھا, تو یہ موقف ہے شیخ صاحب کا کہ روح کو لے جایا گیا جسم کو نہیں. وقیل, اچھا اس کا جواب علامہ البانی رحمۃ اللہ خود فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں, یہ دکھا دوں میں آپ کو یہاں پہ. علامہ البانی فرماتے ہیں قلت لم يصح ذلك عنهما, یہ جو روایت ہے سید عائشہ سے اور سیدنا معاویہ عنہما سے صحیح ثابت ہے ہی نہیں. فہو فی غنیت التاویل, اور حقیقتا امام سے جو تاویل پیش کی ہے کہ خواب اور روح کے لے جانے کا جو فرق ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. یعنی یہ قول سلف سے ثابت نہیں ہے کہ روح کو لے جایا گیا جسم کے بغیر, یہ سلف سے ثابت نہیں ہے. اچھا اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ ثابت ہے اور اس حدیث کو صحیح سمجھ لیا اس نے, جیسا کہ امام ابن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے جس کی میں شرح کر رہا ہوں, تو کیا ہم کہیں گے یہ بدعتی ہو گیا؟ اسے کہتے ہیں ایک اصل اصولی مسئلہ ہے عقیدہ کا, ایک اس کی فرع ہے, یہ اس کی فرع میں سے ہے, اور ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ روایت صحیح ہے. ان کو نزدیک روایت صحیح ہے, ان کی تحقیق کے مطابق روایت صحیح ہے, تو انہوں نے روایت کی بنیاد پہ کہا, دلیل کی بنیاد پہ کہا یا اپنی رائے پیش کی ہے؟ تو دلیل کی بنیاد پہ کہا ہے. فرق کیا ہے؟ اگر کوئی آج کوئی بدعتی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی یا روح سے اسراء معراج ہوئی اور جسم سے نہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ سب بدعتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس لیے کہ یہ شخص جو آج کہہ رہا ہے یہ بغیر دلیل کی محض اپنی رائے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے, یہ جو روایت ہے ضعیف ثابت ہو چکی ہے. جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ضعیف ہے دلائل کی بنیاد پر, تب بھی وہ اصرار کرتا ہے اور مانتے رہیں گے اور کہتے نہیں میرے امام کا یہ موقف ہے, اپنے امام کو نہیں چھوڑتا میں, تب تو معاملہ کچھ اور ہے. لیکن ایک عالم ہے مجتہد ہے, اس کے اجتہاد کے مطابق یہ روایت صحیح ثابت ہوتی ہے تو پھر, اور وہ یہی چیز مان کر دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ اس نے غلط اجتہاد کیا. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں وقیل, یہ بھی کہا گیا کان الاسراء مرتین, اسراء دو مرتبہ ہوا, مرتن یقظہ و مرتن منامن, ایک مرتبہ بیداری کی حالت میں, ایک مرتبہ نیند کی حالت میں. اور اصحاب هذا القول, اچھا جو اس قول کے قائل ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کأنهم ارادوا جمع بين حديث شريك وهو قال ثم استيقظ, ایک روایت میں شریک بن عبد الله رحمۃ اللہ علیہ ایک راوی ہیں, انہوں نے ایک روایت پیش کی صحیح مسلم میں, اس روایت میں نئی باتیں ہیں جو دیگر محدثین نے نہیں بیان کی ہے. اب روایت کہاں پہ ہے؟ صحیح مسلم ہے. اس میں ایک لفظ ہے ثم استيقظت, پھر میں بیدار ہوا, یہ شریک کی روایت میں ہے. اب ایک روایت میں ہے جو شریک کی, جس میں شریک ایک راوی ہے, وہ کہتا ہے آپ وسلم فرماتے ہیں ثم استيقظت, پھر میں بیدار ہوا. تو بعض سلف نے بعض علماء نے کہا کہ دو مرتبہ اسراء ہوا, ایک مرتبہ بیداری کی حالت میں, ایک مرتبہ نیند کی حالت میں, کیونکہ ثم استيقظت تو سو رہے تھے نا. اچھا آگے دیکھیں, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات کیوں کہی گئی ہے کہ دو مرتبہ ہوا, شریک اس روایت کو لے کر, یعنی دلیل کے پاس کسی دلیل کی کس سند کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے. بلکہ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دو مرتبہ ہوا, ایک وحی کے نزول سے پہلے, ایک وحی کے نزول کے بعد, اور یہ بھی کہا گیا کہ تین مرتبہ ہوا, ایک مرتبہ وحی کے نزول ہونے سے پہلے, دو مرتبہ وحی کے بعد. جب بھی کسی حدیث کے لفظ کا اشتباہ ہوتا وہ اپنا ایک موقف اختیار کر لیتے ہیں کسی روایت کے تعلق سے. ضعیف روایت بھی ہیں, یہ اختلاف کیوں آ رہا ہے؟ کبھی کوئی دو کہتا ہے, کوئی تین کہتا ہے, کوئی بیداری میں, کوئی نیند کی حالت میں. سب نے کسی نے کسی دلیل کے سے سہارا لیا ہے. جیسا فرماتے ہیں وہذا یفعلہ ضعفاء اہل الحدیث, ذرا غور سے سنو کہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ان کو کوئی لفظ مشتبہ لگتا ہے تو وہ ایک مرتبہ زیادہ کر دیتے ہیں, تحقیق سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ ہم تحقیق تو کریں کوئی روایت جو ہے کوئی اس میں فرق ہے, سارے طرق جو محدثین کا انداز رہا ہے. تو جو ضعیف الحدیث میں سے جو ضعیف تھے, کمزور تھے علم حدیث میں, ان کا موقف یہ رہا ہے کہ جیسے کوئی لفظ ملا اس پر عمل کرنا شروع کرے بغیر تحقیق کے, یا تحقیق ناقص تھی ان کی. تو کسی نے کہا دو مرتبہ ہے, کسی نے کہا تین مرتبہ ہے. تو شیخ فرماتے ہیں وہذا یفعلہ ضعفاء اہل الحدیث, کہ توفیق کے لیے جو بھی روایت سب کو ایک ساتھ لے لیا. فجعلها ائمة النقل, جس پر ائمة النقل ہے, اب یہ سوچے جو قول راجح ہے, ان الاسراء کان مرة واحدة بمکہ, ایک ہی مرتبہ ہوا مکہ میں, اور بعثت یعنی بعثت کے بعد وحی نزول کے بعد ہی ہوا, اور قبل ہجرہ بسنہ, ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا. یہ توقیت ہے صحیح معراج کی, ایک مرتبہ ہوا مکہ سے ہوا, اور وحی کے نازل ہونے کے بعثت کے بعد اور ہجرت سے ایک سال پہلے, یہ تعین ہو گیا وقت کا. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ ایک سال دو مہینے پہلے, یعنی اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, جس کے ابن عبد البر نے کہا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں, امام ابن عز الحیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا عجبا لہؤلاء الذین زعموا انہ کان مرارا, کتنی عجیب ہیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بار بار معراج ہوا. اب علمی بات دیکھیں آپ, یعنی اس میں کوئی حرج بھی ہے کہ تین مرتبہ یا دو مرتبہ ہوا؟ کوئی بتاتا ہے اس سے پہلے کہ میں یہاں سے پڑھ کے سناؤں معراج دو مرتبہ ہوا, اس میں حرج بھی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی حرج نہیں ہے, اتفاق ہے سب. حرج نہیں, وہ تو محققین کہتے ہیں نا, صحیح روایت کی مخالفت ہوئی ہے تو میں بیان کر چکا ہوں. لیکن ایک اور علمی بات ہے, دیکھیں علمی بات ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کسی کے لیے یہ سوچ لے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ معراج ہوا جبکہ نمازیں ایک مرتبہ فرض ہوئی ہیں. اور نماز کی فرضیت کا جو قصہ جو ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور جانا, کیا تین مرتبہ آنا جانا ہوا؟ سبحان اللہ. اب حرج ہے کہ نہیں؟ حرج ہے کہ ایک ہی مرتبہ اسراء معراج ہوا ہے, یہ حقیقت ہے. کیونکہ ممکن نہیں کہ نماز فرض بعثت سے پہلے بھی ہوئی, پھر بعثت کے بعد بھی ہوئی, اور پھر ہجرت سے پہلے بھی ہوئی, جو تین مرتبہ کہتے ہیں, اور ہر مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف, پچاس سے پھر پانچ کم کی, پھر پانچ کم کی, پھر پانچ کی طرف. نعوذ باللہ, یہ کیا ہے؟ تین مرتبہ یہ اس طریقے سے ہوا اگر, اور نماز جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرض ہوئی ہے, تین مرتبہ فرض نہیں ہوئی ہے. جیسا فرماتے ہیں, اب ان کا اپنا موقف جو ہے, تین موقف بتا دیا نا امام صاحب نے, اب ان کا موقف دیں. فرماتے ہیں وکان من حدیث الاسراء, حدیث الاسراء سے ثابت ہوتا ہے انه صلی اللہ علیہ وسلم اسری بجسده فی الیقظہ علی الصحیح, کہ آپ وسلم اپنے جسم سے گئے ہیں حقیقتا, صرف روح نہیں تھی, جسم اور روح, اور یہی صحیح ہے. اور بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے, اور براق پر سوار ہو کے گئے, جبریل علیہ السلام کے ساتھ گئے اور وہاں پر اترے, یعنی بیت المقدس میں, اور وہاں پر امامت فرمائی انبیاء علیہ السلام کی, اور براق کو باندھا بھی. یعنی باندھنے کا کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ حقیقتاً ایک سواری تھی, ایک جانور نما سواری تھی, جو یعنی اپنی جگہ سے ہل بھی سکتی تھی. ویسے کیا کہ براق ہل جاتا اپنی جگہ سے اگر نہ بھی باندھتے؟ اللہ اکبر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں, اعقلها ثم توکل, کہ توکل کا حق ادا تب ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ بھروسہ تو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبب بھی اختیار کرتے ہیں, قدم بھی بڑھاتے ہیں. براق کو باندھا, اور پھر شیخ صاحب نے یہ بھی کہا گیا کہ بیت مقدس میں, بیت لحم میں, فلسطین کے جو علاقے, وہاں پر اسراء وہاں تک ہوا. ولا يصح عنه ذلك البتہ رحمک اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ثابت نہیں ہے ان سے, یعنی بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے. دیکھ مختلف دیکھیں, یہ بات ضعیف و بنگھڑت روایت کیوں آئی ہے؟ جو دین کو توڑنا چاہتے ہیں ان کا تو ان کے پاس ایک آسان راستہ ہے نا, کہ آپ بھی کہہ دیں یہ بھی حدیث ہے, ہم نے کسی سند میں شامل ہو جائے. لیکن محققین علماء نے جب سند کو دیکھا تو اس کو بہترین طریقے سے پھر دیکھا اور الگ الگ کر دیا ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کس کا حافظہ کمزور ہے کس کا حافظہ مضبوط ہے, وہ سب کو الگ الگ کر دیا. تو یہ بات کہ بیت المقدس تک ہے یہی ثابت ہے, بیت الحم تک ضعیف ہے من گھڑت ہے. جیسا فرماتے ہیں پھر بیت المقدس سے اس رات میں آسمان السماء دنیا کی طرف لے جایا گیا, پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی. سبحان اللہ. اب پوری روایت شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں جو میں نے پہلے بیان نہیں کی تھی, جو صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فاستفتح له جبریل. استفتح کیا مطلب ہے؟ یعنی دروازہ کھولنے کی طلب کی, دستک دی تو پوچھا گیا کون ہو؟ کہتے میں جبریل ہوں. یہ تمہارے ساتھ کون؟ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے انہیں کے لیے ہمیں اجازت دی کہ ہم دروازہ کھولیں. سبحان اللہ. ففتح لہما, ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا. تو وہاں پر یہ پہلا آسمان تھا اسماء الدنیا جو, تو یہاں پر کس سے ملاقات ہوئی؟ فرآ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابا البشر فسلم علیہ, تو سلام کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, السلام علیکم. زمین پر بھی سلام ہے, آسمان پر بھی سلام ہے, اور ہم کہاں ہیں سلام سے؟ سلام کی عظمت ہے میرے بھائیو. دیکھیں سلام جو ہے بعض لوگ یوں گزرتے نا, یوں کر کے گزرتے ہیں, جو شرم آتی ہے سلام کہتے ہوئے, السلام علیکم. پتہ نہیں شرم کیوں آتی ہے سلام کہتے ہوئے, پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی. اور گانے گنگناتے شرم نہیں آتی, لیکن سلام علیکم کہتے ہوئے کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں میرے بھائی, میں حق بات کر رہا ہوں واللہ. آج ہمارے بچے جو ہیں گزر جاتے ہیں اور شرم آتی ہے. بیٹا کیا شرم آتی ہے؟ کہو السلام علیکم. وہ کہے گا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلامتی کی دعا کی, جواب میں سلامتی کی دعا واپس بھی آ گئی, پھر رحمت کی بھی اور پھر برکت کی بھی. اور چاہتے کیا ہوں؟ سبحان اللہ. ایک لفظ آپ نے کہا, تین لفظ اور آپ کو مل گئے ہیں. نور علی نور ہے تو آپ کا جاتا کیا ہے؟ تو السلام علیکم یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسلمان کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ وغیرہ جو ہے یہ نہیں چلتا. ایک دفعہ میں ٹیلی فون آیا, ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا تو فون اٹھا اور میں نے کہا گڈ ایوننگ. ساتھی پریشان ہو گیا, اس نے مجھے نہیں کہا, کسی سے جا کے کہا. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں, یعنی ایک نصیحت ہے اور ایک گزارش ہے میری, ہے بھائی آپ تحقیق کر لیا کریں. کوئی بات نہیں, آپ کے والد ہیں, آپ کے استاد ہیں, آپ کے بھائی ہیں, دوست ہیں, اس سے پہلے کہ آپ بات آگے پہنچیں پوچھ لیا کریں. تو کسی سے آ کے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو بڑا پڑھاتے سلام علیکم, خود تو گڈ ایوننگ کہتے رہتے. بات کہیں سے پہنچی, میرے پاس واپس پہنچی. میں نے کہا بات تو ٹھیک میں نے کہا تو تھا, لیکن وہ کرسچن تھا جسے میں بات فون پہ کر رہا تھا. آپ پتہ میں کلینک میں کام کرتا ہوں, میڈیکل ڈائریکٹر بھی الحمدللہ. تو بعض چیزیں میڈیسن کی ضرورت پڑ گئی تو میں اسے منگواتا ہوں. تو میں نے کہا اسے کہہ دیا میں نے گڈ ایوننگ, کیا اسے سلام کیا تھا میں؟ لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ تو مجھے پوچھ لیتے مجھ سے بھی, ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں تو اگر اس انداز میں نہ پوچھیں, آپ ہو سکتا میں بھول گیا ہوں, ہو سکتا میں بھی بشر ہوں, آپ یہ پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم کسی سے ٹیلی فون پہ بات کریں تو کیا بہتر ہے, سلام بہتر ہے گڈ ایوننگ بہتر ہے؟ تو مجھے پتا چل جاتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر اتنی آپ میرا ادب کرتے, اللہ کو جزائے خیر دے, تو یوں بات کر لیتے, بات تو کلیئر ہو جاتی. اب کل کی بات ہے, ایک دوسرے ہمارے ساتھی ہیں, جزا اللہ خیر, شاید اس وقت نہیں اللہ علم, بات ہوئی کسی مسئلے کی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اب وہ سامنے بیٹھا ہے کرسی کے, آپ نے کلینک دیکھا ہے میرا, سامنے کرسی میں بیٹھا ہے. تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہو مسلمان کافی ہے, نہ تو الحدیث کہو نہ سلفی کہو, یہ اس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ پریشان ہو گیا, اس نے دوسری بات سنی, پہلی بات نہیں سنی. اب میں ٹیلی فون پہ بات کسی اور سے کر رہا ہوں. اچھا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھی, اب وہ جا رہے پھر واپس آ گئے جاتے ہوئے. کہتے ڈاکٹر صاحب میں نے فلان عالم کو سنا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے آپ الحدیث کہو, کہنا چاہیے. سلفی کہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بالکل صحیح بات ہے، کہنا چاہیے. کہ پتہ نہیں آپ کچھ اور کہہ رہے تھے. میں نے کہا میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کسی بات ابھی فون کر رہے تھے نا بات کسی سے. میں نے کہا ہاں، آپ یہ کہہ رہے تھے اس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو اور اپنا حدیث نہ کہو. میں نے کہا اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے کلیئر کر لیا، آپ ادھوری بات سن کے کچھ اور سمجھ بیٹھے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں جس کا میں نے رد کیا ہے، کیونکہ جس نے فون کیا وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا آپ نے کسی کا رد کیا ہے اس مسئلے میں بھی. تو میں اس کو یہ سمجھا رہا تھا، تو اس نے ادھوری بات سنی اور اللہ کا شکر ہے وہ بےچارا اس کے دل میں کچھ تھا، نماز پڑھ پھر واپس آیا اگرچہ وہ جا رہا تھا. میں کہا یار اگر آپ چلے جاتے مجھ سے دوبارہ کہ نہ پوچھتے یہ، تو پھر کہتے بعد میں پوچھ لیتے. میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا، آپ جا کے کسی سے بات کر لیتے، یا ڈاکٹر صاحب یوں بھی کہتے ہیں وہ کسی اور کو جا کے پہنچا دیتا. دیکھیں شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، حقیقت ہے. جو بھی مسئلہ ہو، میری گزارش ہے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ساتھیوں سے، آپ فوراً کلیئر کر لیا کریں. آپ کا مسئلہ اپنی بیوی سے ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کے اپنے بھائی سے ہے، بیٹے سے ہے، پوچھنے کیا حرج ہے؟ پوچھنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ اگر غلط سنا تو اس کی اصلاح تصحیح ہو جائے گی، اگر صحیح سنا ہے تو پوچھیں، ہماری رہنمائی کریں. یہ معاملہ کیا ہے؟ ہم کسی اور سے کچھ سنتے ہیں، آپ کچھ اور فرما رہے ہیں. اسے تو علم ترقی کیسے آتی ہے؟ ایسے تو علم ترقی آتی ہے نا. اور پھر جو حسن ظن جو ہے یہ باقی اپنے دل میں رکھے، اللہ کے لیے حسن ظن ہونا چاہیے. اور یہاں پر حسن ظن کی میں کمزوری دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے ہیں جو پہلے شک کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. آپ دل صاف رکھیں، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اپنے مسلمان بھائی پہ، صرف اپنی بات نہیں کر رہا کسی سے بھی ہو، اچھا گمان رکھیں پھر جا کے بات کریں. اور واللہ میں سب کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سب کو حق ہے، میں بشر ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور مجھے شدید نفرت اور غصہ آتا ہے اس شخص سے جو میری غلط بات کو بھی مان لیتا ہے اور مجھے نصیحت نہیں کرتا. اگر آپ واقعی میرے دوست ہیں اور میرے خیر خواہ ہیں، میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی کسی موقع پر بھی اگر مجھ سے کوئی غلط آپ سنتے ہیں، کوئی سبق لسانی ہوتی ہے یا کوئی غلط بات میں کرتا ہوں، میرا سب سے اچھا دوست، اور میں ممنون ہوں گا اس کا احسان ہوگا میرے اوپر جب وہ میرے پاس آ کے براہ راست آ کے یہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پہ یوں فرمایا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھائیں. اور جو لوگ ہمیں ہر بات مان لیتے ہیں، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، میرے سب سے بڑے دشمن ہے وہ، یاد رکھیں. میں اوپنلی سب کو کہہ رہا ہوں، حضرین سامعین کو، اللہ کے لیے یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ جو کچھ شخص آپ کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، غلط ہے. اپنے علماء سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ کہیں پر کسی کی غلطی ہو، ہاں ادب کا دائرہ وہ الگ بات ہو رہی ہے کہ ادب کے اندر پوچھے، اسے میرے بھی حوصلہ افزائی ہوگی، شیطان میرے خون میں بھی دوڑتا ہے بھائی. اگر ہو سکتا ہے آپ غصے میں بات کریں، مجھے غصہ آ جائے، نعوذ باللہ. اگر آپ میں ہوں، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی سنی عالم ہو، غلطی ہو گئی ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر آپ ان سے ایک سائل بن کے سوال کریں، مخالف بن کے سوال نہ کریں، کیونکہ علم آپ سے بڑا ہے، رتبہ بھی آپ سے بڑا ہے، اس کا کوئی حق ہے آپ کے اوپر. جب وہ سنی ہے اور قرآن سننے کی تعلیم دے، سلف کا منہج اس نے اختیار کر لیا ہے، معصوم وہ بھی نہیں ہے، معصوم میں بھی نہیں ہوں، آپ ہی، ہم سب معصوم نہیں ہیں. کوئی غلطی ہوتی ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کے ایک سائل بن کے، ہمیں یہ سکھایا علماء نے، اگر غلطی کسی عالم کی آپ دیکھتے ہیں، اب براہ راست جائیں اور اسے ایک سائل بن کے پوچھیں، اس کو خود سمجھ آ جائے کہ واقعی کہاں کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، اور آپ کی نصیحت سے پہلے وہ سمجھ لے گا اس کو کہاں پہ چلا گیا. سلام کی بات شروع ہوئی، اللہ المستعان. اچھا پہلے آسمان، السلام علیکم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آدم علیہ السلام نے مرحبا فرمایا اور ترحیب کی، ویلکم کیا اللہ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور واپس سلام کا جواب دیا. واقر بنبوتی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اقرار فرمایا، اور پھر وہ فرمایا کہ ابن الصالح، کیا فرمایا؟ قال ابن الصالح، یعنی صالح اور نیک اور اچھا بیٹا. پھر دوسرے آسمان کی طرف وہی دستک دی گئی، پوچھا گیا، بتایا گیا، اور وہاں پہ کسی نے دیکھا، کس سے ملاقات ہوئی؟ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، دونوں خالہزاد بھائی ہیں، ان کو سلام فرمایا، سلام کا جواب دیا، انہوں نے ترحیب فرمائی اور یہ فرمایا کہ آپ ہمارے نیک و صالح بھائی ہیں. پھر تیسرے آسمان کی طرف ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، اسی طریقے سے نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں. اور پھر چوتھے آسمان میں ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، پانچواں آسمان ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوتی ہے ترحیب بھی فرماتے ہیں، نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور پھر رو پڑتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو پوچھا جاتا ہے اے اللہ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک غلام یعنی ایک لڑکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے نا، چھوٹے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے بعد مبعوث فرمایا اور ان کی امت میں سے میری امت سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی ان کو دکھ، دیکھیں انبیاء کو دکھ پھر اپنی امت کا رہتا ہے. اتنی میں نے کوشش کی بنی اسرائیل کے ساتھ کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، اتنی بدبخت نکلے کہ وہ پھر بھی نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے. یعنی خوشی تو اس چیز کی ہے کہ ایک نبی ہے ان کی امت جنت سب زیادہ جائے گی، لیکن دکھ تو اپنے لوگوں کا ہوتا ہے نا، جن کے ساتھ وقت گزارا ہے، جن کی دعوت کی ہے اور اتنی وقت گزارا ان کے ساتھ، اور ہر وقت میں کیا جواب ملتا ہے ان کا، سمعنا وعصینا. تو وہ سارا معاملہ وہاں پہ یاد آ گیا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہاں پہ جیلسی ہو رہی ہے، نبی سے جیلس نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے. ایک دکھ ہے، درد ہے دل میں نبی کی اپنی امت کے لیے. اور دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی قیامت کے دن بھی نبی کہتے ہیں نفسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی امت ہی، وہاں پر بھی اپنی امت کے لیے فکر مند ہے. اور آج ہم امت کیا کر رہے ہیں، اپنا حال دیکھ لیں، اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سبحان اللہ. پھر آگے جاتے ہیں ساتواں آسمان، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. بیت المعمور بھی وہاں پہ آپ وسلم دیکھتے ہیں، 70,000 فرشتہ طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا، آسمان کے کعبے کا. اور ایک مرتبہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرشتے کو موقع ملتا ہے طواف کرنے کا، دوبارہ موقع نہیں ملتا. اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر کتنا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، ہم جب دل کرتا ہے کعبے کا طواف کر لیتے ہیں. اللہ کی ایسی مخلوق بھی ہے جو کعبے کے طواف کے لیے ترستی ہے، جو بیت میں اور آسمان پہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، آسمان والوں کا کعبہ ہے، اور اس کعبے سے بالکل اوپر ہے. اگر وہ گر گیا تو اس کعبے کے اوپر ہی گرے گا، یعنی سمت ایک ہی ہے، ایک دوسرے کے بالکل اوپر ہے. کیا ہم نے اللہ کے اس گھر کا حق ادا کیا ہے؟ اللہ المستعان، اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے تک جاتے ہیں، اور کہاں لے جایا جاتا ہے اللہ اعلم. ثم رفع الى سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت، وہاں تک گئے. ثم رفع له البیت المعمور وثم عرج به الى الجبار، ثم عرج به الى الجبار، جبار اللہ تعالی کی طرف مزید آگے بھیجا گیا. اب اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کہاں تک ہے لمٹ جو ہے. اچھا، پھر یہ جو لفظ ہیں فکان قاب قوسین او ادنا، یہ امام صاحب یہاں پہ ذکر کر، جیسے کہ شیخ صالح فوزان کا بھی یہی موقف تھا، اور صحیح قول جو علامہ البانی نیچے فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کی غلطی سے ہوا ہے، جو حفاظ میں سے ہیں، اور مؤلف نے بھی اسی کو لیا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں، اور ان سے پہلے امام بیہقی نے اسماء صفات میں اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. اور یہ جو ضمیر واپس آ رہا ہے سورۃ النجم میں، یہ جبریل علیہ السلام کی طرف ہے، اور یہی قول راجح ہے کہ قاب قوسین ادنا کی جو بات ہے یہ جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، اللہ تعالی کے تعلق سے نہیں ہے. پھر جیسا فرماتے ہیں فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وحی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو حکم دینا تھا دیا. اور اس میں کیا تھا حکم؟ پانچ نمازیں فرض، جو شروع میں 50 نمازیں تھیں. پھر جب واپس اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا عطا فرمایا ہے، کہتے ہیں 50 نمازیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں پر طاقت نہیں رکھ سکتی، 50 نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کے لیے دوبارہ جائیں، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں واپس، پھر تخفیف کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے وہ آتے اور جاتے ہیں، آخر میں 5 نمازیں باقی رہتی ہیں، اور ان 5 نمازیں کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس جائیں، آپ کو 5 بھی نہیں پڑھیں گے، سچ ہے کہ نہیں؟ اچھا، کیا موسیٰ علیہ السلام علم غیب جانتے تھے؟ ان کا اپنا تجربہ تھا اپنی قوم کے ساتھ، انسان تو انسان ہے، بشر تو بشر ہی ہے، جب جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو اپنی امت پر اتنے رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی تخفیف کر دی ہے، اور بھی تخفیف اگر ہو جاتی ہے تو امت کی بھلائی ہے اس میں، اگر 5 سے 2 نمازیں ہوتی تب بھی ہم نہ پڑھتے، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بہرحال تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، 50 سے 5 ہو گئی ہیں تو 5 لے کر ہی میں جا رہا ہوں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 5 نمازیں لے کے آتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ نمازیں 50 ہی فرض ہیں، جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تبدیل نہیں ہوتا، لوگ 5 نمازیں پڑھیں گے لیکن اجر ہوگا 50 نماز کا. سبحان اللہ، کتنی کرم ہے اس کریم کا، ایک پڑھو اور 10 کا ثواب لو، اور ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، زمین پر آسمان پر 50 نمازیں لکھی جاتی ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ آج نمازی کو جب ہم کہتے ہیں نماز جب اقامت ہو چکی ہوتی ہے، بھائی اقامت ہو گیا، اللہ کا آپ کو خیر دے، مسجد کی طرف چلیں، ان میں سے جو اچھا ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ اچھے ہیں، آتے نہیں ہیں، کہتے ہیں انشاءاللہ آ رہے ہیں، وہ جو کچھ برے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھو بھی، ہمارا سر کیوں کھا رہے ہیں؟ آج تو تمہارا سر ہم نہیں کھا رہے، ہمیں ڈر ہے کچھ دن تمہارا سر نہ کھایا جائے، جس دن کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اگرچہ باتیں اچھی نہیں لگتی بعض لوگوں کو، نصیحت اچھی نہیں لگتی، لیکن سچ بات ہے، ہمارے دل میں درد ہے اور دکھ ہے، کاش آپ وہ دیکھ لیتے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کاش آپ وہ جان لیتے جو ہم جانتے ہیں، تو آپ کبھی بھی جب مؤذن اذان یہ کہتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ کبھی بھی اس جگہ پر رکے نہ رہتے، آپ کے قدم آپ کو مجبور کر دیتے کہ آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو کے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کے اپنے سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور نماز قائم کریں. لیکن جب آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے اور علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے، جب سمجھایا جاتا تب بھی نصیحت قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ ہی مالک ہے، دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہم سب کو ہدایت دے اور اچھا نمازی بنا دے، جیسے کہ نماز کو قائم کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے صحابہ کرام کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا، اور بعض نے یہ کہا کہ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل سے دیکھا ہے. مجھے ایسا فرماتے ہیں والصحیح انہ رآہ بقلبی، اپنے دل سے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى سورۃ النجم میں ولقد رآہ نزلۃ اخرى، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے 2 مرتبہ. پھر وہی بات کرتے ہیں کہ دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں معراج کروائی گئی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور عبد کہتے ہیں روح اور جسم کو، جیسے کہ صالح فوزان نے فرمایا وہی بالکل وہی باتیں ہیں. آگے فرماتے ہیں ایک اہم بات، معراج کی بات تو ہے اور کمال بھی معراج میں ہی ہے، اسراء کا معراج سے کیا تعلق ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیدھا مکہ سے اسمان سے نہ کرا سکتا، ممکن ہے کہ نہیں؟ تو پہلے مسجد یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف کیوں لے جایا گیا؟ اس میں حجت ہے مشرکوں پر, ایک حجت ہے, میں ہنٹ دیتا ہوں. کیا حجت ہے جانتے ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں, لیکن کیا
مسجد اقصی کو جانتے
ہیں؟ ہاں بارک اللہ فیک. بھائی مسجد اقصی کو تو جانتے ہیں, اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. اب آسمان کی بات, آسمان کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے آسمان پہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ خبر, اس کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز پہلے دکھائی جو انہوں نے بھی دیکھی تھی. پھر جب سوال کیے کہ بیت المقدس, اچھا بتائیں کیسا ہے, تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بتا تو سکتا ہے نا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, بتانا شروع کیا. اب سارے چیزیں انسان ایک مرتبہ دیکھ, سب تفصیل تو یاد نہیں آتی نا. تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو جیسے تھری ڈائمینشنل پورا اس کے سامنے آ گیا. افسر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جو وہ سوال کر افسر ان کو جواب دے رہے ہیں. یہ اور معجزہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں کیا مشرکوں نے مانا اس کے باوجود بھی. اب حجت قائم ہو چکی کہ نہیں؟ کیونکہ جب آسمان کی خبر آتی تو بھاری پڑ جاتے ہیں نا, مشکل ہے نا. اچھا ایک چیز اپنے, تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیے, اس کا حال آپ نے اپنی مرضی سے تفصیل سے سوال کیے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے انکار کیا, اب کیا تمہارے پاس حجت ہے؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی وجہ ہے, یہ حکمت ہے واللہ اعلم, کہ اللہ تعالی نے پہلے اسراء فرمائے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, اور پھر مسجد اقصی سے معراج ہوئے آسمانوں کی طرف. حکمت اللہ تعالی بہتر جانتا ہے, لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ایک حکمت ہے واللہ اعلم, کہ اللہ تعالی وہ چیز ان کے سامنے رکھے جو وہ جانتے تھے, تاکہ وہ چیز مان لیں جو وہ نہیں جانتے تھے. اللہ اعلم. اور آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور معراج کی حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو, بلندی کی صفت ثابت ہے, اور کئی وجوہات سے, ایک وجہ سے نہیں, اس قصے میں کئی وجوہات سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, ہر جگہ موجود نہیں, یعنی بلندیوں پر ہے. کس کے لیے؟ لمن تدبر ہو وباللہ التوفیق, جو تدبر غور فکر کرے اس قصے پہ اسے یقیناً معلوم ہو جائے گا, کئی دلائل اس کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, فرش پہ نہیں, آسمانوں پر ہے, زمین پر نہیں, ہر جگہ موجود نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگلے درس میں انشاءاللہ حوض کے تعلق سے بات ہوگی کہ حوض کوثر کیا ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں, اس کے بعد ہوگی انشاءاللہ. آج کے درس میں کوئی سوال؟ سوال جی, میں کہ یہ سوال ہے کہ میں نے جب خواب کی بات کی تو میں نے یہ کہا کہ انسان خواب میں مثل کو دیکھتا ہے, حقیقتاً اس چیز کو نہیں دیکھتا جو حقیقت وہی چیز ہو. تو کیا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جاتا ہے تو کیا حقیقتاً دیکھا جاتا ہے, یا وہ بھی ایک مثال ہوتی ہے؟ خواب کے تعلق سے جو ایک اہم بات ہے وہ جان لیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتے جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں جو حقیقتاً سچ ہے, حقیقتاً وہی چیز اپنی حقیقت سے ہٹ کے وہ ہمارے خواب میں آ جاتی ہے جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں بیداری میں, تو غلط ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس کا یہ خواب نہیں ہوتا, یہ حقیقت ہوتی ہے. اب بیداری میں اگر میں کہوں میری ملاقات فلان شخص سے ہوئی ہے, لازم ہے کہ وہ شخص مجھ سے ملا ہو, اور وہ جب وہ شخص مجھ سے ملا تو وہ بھی جانتا کہ میں نے اس سے ملاقات کی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقتاً. خواب میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں بھی حقیقتاً ہم وہی دیکھ جیسے کہ ہم بیداری میں دیکھتے ہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ خواب میں بھی وہی شخص جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہ اپنی دنیا سے جہاں پہ اس جگہ سے ہٹ کر اپنے خواب میں آ جائے گی. وہ خواب میں ایسی چیز کبھی بھی نہیں ہوتی. یعنی جو بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب میں دیکھتا ہے, کیا آپ صرف قبر سے نکل کے خواب میں جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں؟ یہ معنی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ معنی ہرگز نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کسی کے لیے اپنی جنت چھوڑ کے خواب بھی نہیں آتے، یہ حقیقت سمجھ رہے ہیں آپ، کسی کے لیے بھی نہیں. تو یہ فرمان کہ جسے مجھے دیکھا حق دیکھا، مطلب یہ ہے کہ خواب میں میرے مثل کو تو دیکھا ہے، لیکن شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، شیطان کی بس کی بات نہیں ہے. جسے مجھے دیکھا اس نے حق یعنی صحیح دیکھا. جیسے کہ سچا خواب اور جھوٹے خواب میں کیا فرق ہے؟ سچا خواب میں آپ سچ چیز دیکھتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ سلم کو آپ نے سچ ہی دیکھا ہے، لیکن یہ معنی ہرگز نہیں ہے، کسی عالم نے بھی نہیں کہا کہ آپ سلم قبر کو چھوڑ کے آپ کے خواب میں آ جاتے ہیں. اس کو مطلب حق ہے، اس کا مطلب حق ہرگز نہیں ہے. بات واضح ہے؟ جزاک اللہ خیر. وحی کی کیفیت کیا؟ کس میں وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ وحی کی قسمیں پوچھ رہے ہیں آپ، وہ تو اللہ خود بیان فرمایا ہے. وحی یا تو اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل فرماتا ہے، اور وحی کا موکل فرشتہ کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے کوئی بات پہنچا دیتا ہے اپنے نبی سے، القاء ہوتا ہے دل پہ. اور تیسرا ہوتا من وراء حجاب، کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے براہ راست. تو یہ تین طریقے سورہ شورہ میں جس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ جی نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، یہ آ رہا تھا. چوتھے نمبر پہ جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی حق ہوتے ہیں نبی کا، وہ بھی وحی ہوتی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ خواب تھا، بیٹا بھی جانتا تھا کہ نبی کا خواب حقیقت اور سچ ہوتا ہے، اور باپ بھی جانتا تھا کہ نبی کا خواب وحی ہوتی ہے. تو یہ چار طریقے ہیں وحی کے. من وراء حجاب، کہ کلام ہوتا ہے براہ راست لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھتا نبی، حجاب پیچھے سے کلام ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا. دوسرا ہے وحی، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور نبی پر وحی نازل فرماتے ہیں. تیسرا القاء ہوتا ہے دل میں، اور چوتھا جو ہے خواب کے ذریعے سے وحی ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.